بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. آپ کا میزبان بشیر احمد ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ نجات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے، اور میں آپ کو اپنی اور اسٹوڈیو میں موجود ٹیم کی جانب سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین، عقائد اسلامی کے حوالے سے یہ پروگرام نشر ہوتا ہے اور مختلف موضوعات پہ ہم نے اب تک گفتگو کی ہے، جیسے دین کی اہمیت اور ضرورت، دین کا سرچشمہ کیا ہے یا دین سے دوری کے اسباب کیا ہے. یہ بہت ہی اہم موضوع تھے، لیکن آج جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ عقائد اسلامی میں بہت ہی اہم موضوعیت رکھتا ہے، جس کا نام ہے جہاں بینی اور آئیڈیالوجی. جی ہاں، نہ فقط عقائد اسلامی میں بلکہ عصر حاضر میں اور رواں دور میں بھی دیکھا جائے تو یہ سب سے اہم ترین موضوعات میں شمار کیا جاتا ہے. اسی لیے جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے چہرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ہاں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے اسی موضوع کے حوالے سے ایک نئے مہمان کے ساتھ، لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا وقت دینا پڑے گا. ملتے ہیں ہمارے ساتھ. ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ جہاں بینی اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے بہت ہی اہم موضوع اور بہت ہی دلچسپ موضوع اور بہت ہی پیچیدہ موضوع، لہذا اس حوالے سے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں ایک نئے مہمان کو دعوت دی ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اپنے بہت ہی مفید اور نایاب مطالب سے آپ کو فیض یاب کریں گے. آئیے ان سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم قبلہ.
وعلیکم السلام.
جی میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جناب قبلہ کا اسم گرامی ہے فیاض حسین علوی صاحب، قاضی فیاض حسین علوی صاحب قبلہ، جو سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی اچھے قلمکار اور بہت ہی اچھے معلم مانے جاتے ہیں. جی آپ ہمارے پروگرام میں ہیں، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں.
بشیر بھائی، میں بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور علم نیٹورک کی ٹیم اور تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی طرف سے مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں.
جی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں جو آپ نے ہمارے اس اسٹوڈیو میں آ کے ہمیں جو شرف بخشا ہے، واقعاً ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں. جی ہمارا موضوع جو ہے آج کے لیے جو انتخاب کیا گیا ہے وہ جہاں بینی اور آئیڈیالوجی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ بہت سارے موضوع یہاں پہ ڈسکس ہوئے جو تمہید تھے درواقعہ عقائد اسلامی کے حوالے سے، لیکن آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ہی موضوع ہے، عقائد اسلامی میں اس کی بہت ہی اہمیت ہے، یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ جہاں بینی جو لفظ ہے یا جو آئیڈیالوجی استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے.
جی بشیر بھائی، جہاں بینی اور آئیڈیالوجی جو موضوع ہے،
جی
جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ یہ اسلامی عقائد کے بنیادی موضوعات میں سے ہے اور اہم موضوعات میں سے ہے. جہاں بینی اور آئیڈیالوجی کا موضوع نہ صرف اسلامی عقائد کی بنیاد اور اس کی بیس شمار ہوتی ہے، بلکہ کوئی بھی دین، کوئی بھی مکتب، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، چاہے دیندار ہو، بے دین ہو، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی اس کی جہاں بینی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہے اس کے کائنات کے بارے میں.
صحیح.
تو بس یہ جہاں بین اور آئیڈیالوجی کا موضوع دین، اسلام، مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ کائنات میں پائے جانے والے تمام ادھیان، تمام مذاہب، تمام آئین، تمام مسالک کسی نہ کسی طرح کی اپنے نظریات کے مطابق، اپنے افکار کے مطابق، اپنے مشاہدات کے مطابق کوئی نہ کوئی جہاں بینی رکھتے ہیں، اس جہاں بینی پر مبنی ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے.
بالکل.
یہ جو آپ نے پوچھا کہ جہاں بینی اور آئیڈیالوجی سے مراد کیا ہے، جہاں بینی کی اگر ایک سادہ سی تعریف کی جائے، بیان کیا جائے اسے، تو یہ ہے کہ کائنات، ہستی، جہاں کے بارے میں ایک اعتقادات، نظریات کا ایسا مجموعہ ہے کہ جو آپس میں مربوط ہیں. یہ کہ اس کو مختلف معنی میں اسے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی اسے تصور خلقت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ کائنات کے بارے میں، جہاں کی خلقت کے بارے میں کیا تصور ہے، کیا کنسیپٹ ہے. اس کے بارے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، مختلف کنسیپٹ ہیں اور انہیں مختلف انداز میں پیش کیا ہے. ہر شخص، ہر مکتب، ہر مسلک اپنے ذہن کے مطابق، اپنی بنیادوں کے مطابق، اپنے اصول و قوانین کے مطابق کوئی نہ اس کائنات کی خلقت کے بارے میں، اس کائنات ہستی جہاں کے بارے میں، اور خاص طور پر اس کائنات میں پائے جانے والے اشرف المخلوقات انسان کے بارے میں جو نظریہ اپناتا ہے، جو نقطہ نظر اس کا ہوتا ہے، اور جو وہ نظریہ اور تصور تفکر پیش کرتا ہے، اسے جہاں بینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے جو شخص جہاں بینی یا کائنات کے بارے میں نظریہ اپناتا ہے، اسی نظریے ہی کی بنا پر وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے، اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے، انتہائی کمال تک پہنچنے کے لیے جو ضابطۂ حیات، دستور العمل اپناتا ہے، انہیں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے. یہ آئیڈیالوجی کا جو لفظ ہے یہ مختلف لفظوں سے مل کے بنا ہے. اسے آئیڈیا، آئیڈیا کا معنی فکر ہے، نظر ہے، خیال ہے،
انگلش لفظ ہے
جی.
انگلش
اس سے بعد میں بیان کریں گے کہ آئیڈیالوجی انگلش سے لیا گیا ہے، جس طرح مختلف لوجی ہے، بایولوجی ہے، مختلف اس طرح سے زوالوجی ہے. لیکن آئیڈیا کا معنی فکر، خیال، نظر کے ہیں، اور لوجی وہ منطق، روش یا شناخت کے معنی میں. یعنی آئیڈیالوجی ایک ایسا فلسفہ زندگی ہے، فلسفہ حیات ہے، کہ جو منطقی ہوتا ہے اور انسان سے آگاہانہ طور پر اپنے انتخاب کے ساتھ آزادانہ طور پر اسے انتخاب کرتا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کمال مطلوب تک پہنچ جائے.
یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف احساسات، محسوسات سے کام نہیں ہے، یعنی یہاں پہ محسوسات کے علاوہ کچھ اور بھی حاصل ہوتا ہے اس کو.
جی، اگرچہ کہ وہ لوگ کہ جو جہاں بینی کے کسی لحاظ سے یا جہاں بینی الہی کے منکر ہیں اور الہی جہاں بینی کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا کی ظاہری چیزوں تک محدود رہ گئے، فقط مناظر تک محدود رہ گئے. انہوں نے مناظر کو دیکھا اور کہا کہ بس یہی مناظر جو ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، دلکش حسین مناظر ہیں، جو آج مختلف جو اس طرح کے جو شاہکار ہیں، کائنات کو دیکھا، آسمان، زمین، مختلف چیزوں کو، مادی چیزوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد تک نہیں، بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. فقط طبیعت کو کہا طبیعت ہے اور ماورائے طبیعت کچھ بھی نہیں ہے. ان کی مشکل یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور جہاں بینی کو خاص طور پر فقط احساسات تک، محسوسات تک اور حس تک محدود کر لیا. جس چیز کو جس انسان حس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، اس کی سینس اسے قبول کرتی ہے، بس وہی ہے، اس کے علاوہ ماورائے طبیعت یا ماورائے حس کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں بینی اصل میں جہاں شناسی ہے، یعنی جہان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ہستی کے بارے میں دیکھنے کے بعد شناخت پیدا کرنا، فقط منظر کو دیکھنا مقصد نہیں ہے، وہی ہدف نہیں ہے، بلکہ منظر کے بعد پس منظر تک پہنچنا مہم ہوتا ہے. تو وہ چیز ہے جہاں پاس کہنا یہ چاہیں گے کہ جہاں بینی اصل میں جہاں شناسی ہے. کیوں کہ جہاں شناسی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جو دوسرے تمام جانداروں پر جو فوقیت حاصل ہے، جو ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اور جو چیز انسان کو دوسرے تمام جانداروں سے، موجودات سے ممتاز کرتی ہے، وہ اس کی عقل و فکر ہے. کہ وہ فقط مناظر تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ مناظر سے ہٹ کر ان مناظر کے پشت پردہ، پس پردہ اور ان کے پس منظر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں جو جاندار ہیں وہ فقط محسوس کرتے ہیں. بہت سے جاندار جتنے بھی ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں. سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ حتیٰ کہ پودے بھی حس کرتے ہیں. لیکن انسان نہ فقط حس کرتا ہے، بلکہ حس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں ایک نظریہ اپناتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ یہ جو میں چیزیں محسوس کر رہا ہوں، یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے وجود میں نہیں آ گئی ہیں، بلکہ ان کا خالق کوئی ہے. ابھی ہم اور بھی دیکھتے ہیں اس بارے میں کہ محسوسات کے بارے میں، حیوانات ہیں وہ سے جاندار ہے تو ان میں بعض ایسی حس اور سینس پائے جاتے ہیں کہ جو انسان میں بھی نہیں پائے جاتے. مثال کے طور پر اس میں بعض جانوروں میں بعض پرندوں میں راڈار کی ایک صلاحیت پائی جاتی ہے, حس پائی جاتی ہے کہ جو انسان میں نہیں ہے. یا اس ہٹ کر بعض پرندوں میں بعض جانوروں میں بعض موجودات میں ایسی حس پائی جاتی ہے کہ جو انسان میں بھی پائی جاتی ہے. انسان اور وہ موجودات آپس میں حس کے لحاظ سے مشترک ہیں, انسان بھی دیکھتا ہے اور دوسرے موجودات بھی جانور بھی جاندار بھی دیکھتے ہیں. انسان بھی سنتا ہے وہ بھی سنتے ہیں, انسان بھی سنتا ہے وہ بھی سنتے ہیں, لیکن ان جانداروں میں ان جانوروں میں ان پرندوں میں جو حس پائی جاتی ہے اگرچہ کہ حس میں انسان سب مشترک ہیں لیکن ان میں وہ حس زیادہ قوی ہے, انسان سے زیادہ ان میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے کی جو حس ہے یہ انسان میں پائی جاتی ہے, عقاب میں بھی پائی جاتی ہے, لیکن یہ دیکھنے کی حس عقاب میں انسان سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے. اور سونگنے کی حس, یہ چیونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے,
بالکل
سب سے چھوٹی مخلوق ہے, لیکن یہ سونگنے کی حس انسان سے کہیں زیادہ چیونٹی میں پائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سننے کی حس ہے انسان میں پائی جاتی ہے اور جانور مختلف میں پائی جاتی ہے, لیکن چوہے میں یہ حس زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. تو یہ مختلف نمونے ہیں کہ جہاں بینی یہ جہاں کو فقط حس کرنا نہیں ہے, اسے دیکھنا نہیں ہے, بلکہ اس دیکھنے کے بعد اس کو احساس کرنے کے بعد اس کے بارے میں شناخت اور معرفت حاصل کرنا ہے.
یعنی گویا اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا
جی.
یعنی محسوسات سے نکل کے معرفت اور آگاہی تک جی. آپ اس کو لے جا رہے ہیں جی. مولانا ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا پڑے گا. ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہے, گفتگو ہو رہی ہے جہاں بینی اور آئیڈیالوجی کے بارے میں, اور بہت ہی حسین انداز میں ہمارے عالم دین یہاں پہ اس کی توضیح دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, دیکھیے کس طرح سے ہمارے یہاں پہ عالم دین جناب قاضی فیاض حسین الوی صاحب جہاں بینی اور آئیڈیالوجی کی توضیح دے رہے ہیں. آئیے اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں. جی قاضی صاحب, ہم یہ پوچھنا چاہیں گے یہاں پہ کہ آپ نے وضاحت تو کر دی اس کی جہاں بینی اور آئیڈیالوجی کی, لیکن یہ ایک سوال یہ ہے کہ یعنی کیا ضرورت ہے اس کی پہلے, یعنی اس کے بعد کی یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی اور ناظرین بھی اس سے مستفیض ہو گئے, لیکن کیا ضرورت ہے کہ اس موضوع کو یہاں پہ جو ہے ڈسکس کیا جائے خاص کر عقائد اسلامی کے حوالے سے؟
جی بشیر بھائی, اس وقت دنیا میں لاکھوں کروڑوں موضوعات پائے جاتے ہیں, سینکڑوں موضوعات اور مسائل کے بارے میں بحث و گفتگو ہوتی ہے, علوم بہت زیادہ ہو گئے ہیں ابھی. تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم مختلف علوم کو مختلف مسائل کو موضوعات کو چھوڑ کر اس موضوع پر کیوں بحث کریں؟
بالکل
ایک منطقی بات ہے, اور یہی تو انسان کے عقلمند ہونے کی دلیل ہے,
دلیل ہے
کہ وہ خود آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا. تو ہر عقلمند انسان وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کام کیوں انجام دوں, اگر اس کے کام اگر انجام دے رہا ہوں اس کا ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا.
بالکل.
تو اسی کے ذہن میں کہ خود انسان, جیسے انسان پیدا ہوا تو انسان کے آغاز خلقت سے لے کر جیسے وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں, اس کے وجود میں, اس کی فطرت میں, اس کی طینت میں, اس کی جبلت میں خداوند متعال نے نہ صرف انسان بلکہ تمام موجودات کی فطرت میں خدا نے یہ چیز ودیعت کر دی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں کو صحیح طور پر جانتے ہیں, حتیٰ کہ حیوانات بھی ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. تو انسان جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو پہلا کام جو کرتا ہے اس میں یہی حس, یہ اس میں جو ہے تلاش جستجو پائی جاتی ہے. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے آغاز سے لے کر زندگی کے انجام تک پیدا ہونے سے موت تک یہ جو پورا اس کی زندگی اور عمر کہلاتی ہے پوری عمر میں وہ کیا ہے؟ اس تلاش میں رہتا ہے، جو سجو کرتا رہتا ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو سمجھے، درک کرے اور اپنے عقل و فہم و شعور کے ذریعے سے ان تک پہنچنے اور رسائی حاصل کرے کہ یہ مثلا کائنات کیوں ہے، میں کیوں ہوں، میرا وجود کس بنا پر ہے. خب اگر میں اس کائنات میں آیا ہوں، یہ خدا نے ایک کائنات بنائی ہے، اگر یہ کائنات ہے،
بالکل یہ سوال ہے،
یہ کائنات ہے تو کیسے وجود میں آ گئی ہے؟
بالکل.
اور میرا اس کائنات میں رول کیا ہے؟
صحیح.
میرا ہدف کیا ہے یہاں پر آنے کا؟ اس کائنات کا ہدف کیا ہے؟
صحیح.
تو یہ چیزیں اس کی زندگی میں ابتدا سے لے کر انتہا تک پائی جاتی ہیں کہ جو خود انسان کے انسان ہونے پر دراز کرتی ہیں، اور یہی انسان کی جو سوچ ہے، یہ فکر ہے، جو سجو ہے، تلاش ہے، یہی انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے، جانداروں سے اسے ممتاز کرتی ہے. اور اس کا خاصہ ہی انسان کا یہی ہے کہ اس میں حس شناخت پائی جاتی ہے، تو ہر چیز کو سمجھنے کی، درک کرنے کی، پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور کائنات نہ فقط انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈے سے جب ایک چوزا باہر نکلتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنی نوک کو زمین پر مارتا ہے. کس لیے؟ کہ غذا طلب کرے، دانا چگنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی پودا، کوئی پھول زمین سے نکلتا ہے، خاک سے، راک سے اپنا سر بلند کرتا ہے، تو وہ کائنات کو مزین کر دیتا ہے. اس طرح سے مثال کے طور پر سیب پسندیدہ پھل ہے، اس طرح سے اور مختلف پھل جتنے بھی ہیں سب اوکے، ایک دانے سے وجود میں آتے ہیں. ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، سینکڑوں ہزاروں پھل لذیذ انسان کو نصیب ہوتے ہیں، انسان استعمال کرتا ہے. بلبل جو درختوں پہ چہکتی ہے اور خزاں کے بعد اس خزاں کو، اس ویران شدہ باغ کو آباد کر دیتی ہے اور وہاں پر بہار آ جاتی ہے. کائنات کا ہر چیز، ہر ذرہ، ہر مخلوق، ہر شے جو کائنات میں پائی جاتی ہے، جو جہاں میں موجود ہے، وہ اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم کہتے ہیں، یا کوئی شخص یہ کہے کہ ایک دم سے یہاں پر بشیر بھائی بھی آ گئے اور مجھے بھی توفیق نصیب ہو گئی، سحر چینل اور کی ٹیم جو ہے وہ بھی آمادہ ہو گئی، اور مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے آپ سب ناظرین خود بخود اتفاقی طور پر دیکھنے لگ گئے، بغیر کسی پروگرامنگ کے، بغیر کسی ارادے کے. اور یہ کہ یہ پروگرام نشر ہوا یہاں سے، اور اس سے پہلے کہ وہاں پر آپ کو کوئی ارادہ ہوتا، یا کوئی آپ ریسیور لیتے،
صحیح،
یا ٹی وی کوئی چیز لیتے، بغیر کسی پروگرامنگ کے اتفاقی طور پر ایک حادثہ ہوا اور سب کچھ ایک دم سے ہو گیا. کوئی شخص جو عقل مند ہو اس کو ہرگز قبول نہیں کرتا. جب ایک بات اس حد تک ہے تو یہ پوری کائنات، اتنی عظیم ہستی کہ جس میں ہزاروں نظام پائے جاتے ہیں اور پیچیدہ نظام اور بریکیاں پائی جاتی ہیں، کہکشاں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، شمسی نظام ہے، اور سینکڑوں ہزاروں نظام کائنات سے ہٹ کر خود انسان کا جو پیچیدہ ترین نظام ہے، خود اس انسان میں بھی سینکڑوں نظام پائے جاتے ہیں. جب انسان ان کو دیکھتا ہے، اس سے ہٹ کر جب کوئی شخص ایک خوبصورت اور دلکش شاہکار اور تصویر کو دیکھتا ہے، آرٹ کو دیکھتا ہے،
صحیح،
تو فوراً اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اس کا نقاش بہت ماہر ہے.
بہت ماہر ہے اس کا مصور، نقاش،
مصور،
بالکل،
نقاش، جس نے اس کی جو ہے نقاشی کی ہے،
بالکل،
جس نے اس کی تصویر کشی کی ہے،
بالکل،
بہت ماہر ہے. لیکن چھوٹی سی تصویر دیکھنے کے بعد
جی
انسان بے ساختہ ہو کر یہ کہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے،
بنانے والا ہے. بالکل
بنانے والا ہے. تو اتنی عظیم کائنات کے بارے میں
کیسے
کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے، اور فوراً اگر انسان کی عقل سالم ہے، اس کی فطرت پاک ہے اور طبیعت صحیح ہے، تو فوراً بغیر کسی دلیل کے جب کائنات کو دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ کائنات، یہ جہاں، یہ ہستی خود سے وجود میں نہیں آئے ہیں بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔
صحیح، تو گویا کہ یہ ایک شعوری طور پہ جس کا بھی شعور بیدار ہوگا، جس کی بھی عقل جو ہے صحیح معنوں میں صحیح کام کر رہی ہوگی، تو خود بخود یہ سوال اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، اس موضوع کی ضرورت ہے جہاں بینی اور آئیڈیالوجی، جس طرح سے آپ نے اس کی وضاحت کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال آپ سے پوچھوں، یہاں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، آئیے ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اسی حوالے سے ان سے بھی ایک سوال پوچھیں گے ہم، تاکہ زیادہ یہ دلچسپ موضوع جو ہے اس کی زیادہ وضاحت ہو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پہ ایک اور مہمان، حجت الاسلام والمسلمین سید علی زیغم رضوی صاحب قبلہ، جو سرزمین ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آئیے ان سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم زیغم صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور یہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے رابطہ برقرار کیا، ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں اپنے اس پروگرام میں آنے کے لیے۔ جی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں ابھی، ہمارے یہاں جو مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین قاضی فیاض حسین علوی صاحب قبلہ، اور گفتگو ہو رہی ہے جہابینی اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے، تو تصوری کائنات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور کائنات کے متعلق بہت دلچسپ انداز میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں، یا نہج البلاغہ جو کہ ایک عظیم منبع ہے شناخت اور معرفت کا، ان کی نگاہ میں کائنات کی معرفت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ کائنات کی شناخت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
جی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، حقیر کا سلام قبول فرمائیے۔
وعلیکم السلام۔
اور اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے بہرحال ایک ایسا سوال ہے جو اس کی زندگی میں اسے پیش آنا چاہیے۔
بالکل۔
تو اس کے جواب میں ہم صرف مقدمت اتنا کہنا چاہیں گے کہ پروردگار عالم چونکہ انسان کا خالق ہے اور وہ اس کا بنانے والا ہے، تو جب کوئی بنانے والا کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کی نظر میں کوئی نہ کوئی اس کا ہدف ضرور ہوتا ہے۔
بالکل۔
کوئی بھی شے بغیر ہدف کے نہ کسی انسان نے آج تک بنائی ہے، اور اگر کوئی بناتا بھی ہے بالفرض تو پھر اس کو انسان عقلمند انسان نہیں کہتے۔ عقلمند اور حکیم انسان وہی ہے کہ جو جب کسی شے کو بنائے تو اس کے لیے ایک مقصد، ایک ہدف سامنے رکھے۔
بالکل۔
پروردگار عالم نے بھی چونکہ انسان کو بنایا ہے اور انسان کا خالق ہے، تو بلکہ وہ انسان ہی کا نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا بھی خالق ہے، تو اس نے بھی ایک ہدف کو سامنے رکھ کر اس کی تخلیق کی ہے۔ دنیا کا ہر ذرہ کسی نہ کسی ہدف کے تحت خلق ہوا ہے۔
بالکل۔
کوئی بھی شے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی ہے۔ پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ہے، اور تمام چیزیں اپنا اپنا ایک ہدف رکھتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ قرآن کریم نے سوال کے جواب میں بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں، لیکن اگر جس میں مثال کے طور پہ جیسے پروردگار عالم فرماتا ہے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، یا اور اس کے علاوہ دوسری آیات ہیں کہ ہم نے انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، لیکن ان تمام آیتوں کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک آیت میں مل جاتا ہے جو سورہ کہف کی 110 آیت ہے۔ اس میں پروردگار فرماتا فمن کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت رب احدا۔ اس کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے، اگر انسان پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے۔ تو دیکھیں جب ہم اس سے نتیجہ یہ لیتے ہیں کہ آخری جو ہدف پروردگار نے انسان کی خلقت کے لیے، اس کائنات کی خلقت کے لیے جو رکھا ہے وہ لقائے پروردگار اور اللہ سے ملاقات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب اپنے معرفت اپنے تک پہنچنے کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے اس انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان پروردگار تک کتنے طریقے سے پہنچ سکتا ہے؟
بالکل۔
تو اس کے لیے ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔
جی
پروردگار عالم کو ہم دو طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں، چونکہ بغیر علم و معرفت کے انسان اس کی عبادت نہیں کر سکتا، بغیر اس کے عرفان کے، بغیر اس کی
شناخت،
اس کے علم کے، اس کی شناخت کے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کی شناخت ہم کیسے حاصل کریں؟ تو شناخت دو طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو یا تو خود اس کی ذات کے ذریعے سے پہچانے، اس کی طرف مولا کائنات نے بھی اشارہ کیا ہے، یا اس نے جو کائنات بنائی ہے جو اس کی دلیلوں سے پر ہے اور اس کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے جب اس میں تدبر کریں. تو یہاں پہ جو آپ کا سوال ہے ہمارے دوسرے والے قسم سے مربوط ہوتا ہے کہ ہم پروردگار تک پہنچ سکتے ہیں اس کائنات کی معرفت اس کائنات کے علم کے ذریعے سے. چونکہ کائنات اس کی نشانیوں سے بھری ہوئی لہذا پروردگار نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ فطرتاً اس کائنات کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے. پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں کائنات کی معرفت اور اس کی جستجو کو رکھا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے تو یہ پانی یہ کیا ہے, وہ جو بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے اسی کے بارے میں سوال کرتا ہے. سوال کرنا بتا رہا ہے کہ وہ معرفت اور علم کا طلبگار ہے.
بالکل.
اسی لیے کائنات کے علم کو زندگی کا اہم مسئلہ قرار دیا گیا ہے. چونکہ کائنات کی صحیح اور غلط شناخت کے نتیجے میں ہی انسان اپنے راستے کا انتخاب کرتا ہے. اگر شناخت صحیح اور کامل ہوتی ہے تو راستہ بھی صحیح اور مستقیم ہوگا. اگر شناخت غلط اور ناقص ہوگی تو راستہ بھی غلط اور انحرافی ہوگا. لہذا ہم نتیجے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی شناخت اور معرفت انسان کے لیے ضروری ہے. اس بارے میں امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ان دنیا دار و صدق لمن صدقہ و دار و عافیت لمن فہمہ عنہ. یہ مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں حکمت 126 کا ایک جملہ ہے. اس کے اندر امام فرماتے ہیں دنیا ایک صداقت کا گھر ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اس کو صحیح طریقے سے پہچان لیا, اور آرام کا گھر بھی ہے مگر اس کے لیے جس نے اس کو صحیح سمجھ لیا. اس قول کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر انسان دنیا کو صحیح معنی میں پہچان لے اور اس کی صحیح معنی میں اس کائنات کی شناخت حاصل کر لے تو اس صراط مستقیم پر گامزن ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کا آرام اس کے نصیب میں ہوگا.
بالکل.
دوسری جگہ دوسرے خط کے اندر 45 جس کا نمبر ہے اس کے اندر امام فرماتے ہیں کہ فما خلقت لیشغلنی عقل الطیبات کالبہیمت. انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح صرف کھانے میں مشغول رہے بلکہ اس کی کچھ ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے تو آئیے خود اسی امام سے پوچھتے ہیں کہ پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں اپنے خطبہ نمبر 227 میں کہ فنظر الی الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر وما اختلاف اللیل والنہار. انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سورج کی طرف چاند کی طرف اور ان پودوں کی طرف اور ان پیڑوں کی طرف پانی کی طرف اور پتھروں کی طرف اور اس رات و دن کے اختلاف کی طرف نظر کرے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس قول کی روشنی میں کہ ہم ان تمام چیزوں کی طرف غور کریں دقت کریں تو اس کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا ہے. تو امام خود اس کی وجہ کی طرف بھی خود ہی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فصار کل ما خلق حجۃ له و دلیلا لنہ. یہ جو کچھ بھی پروردگار عالم نے اس کائنات میں خلق کیا ہے چاہے وہ پیڑوں کی شکل میں ہو یا پھولوں کی شکل میں ہو جس شکل میں بھی ہو وہ حجت ہے انسانوں کے لیے, وہ دلیل ہے خود اللہ کی ذات کے اوپر. تو ان تمام باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جو ہمارے سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے اور اس پوری گفتگو کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کائنات کی حقیقت کو سمجھ جائے گا اور اس کو صحیح طریقے سے درک کر لے گا تو خدا تک پہنچ جائے گا. کیوں؟ اس لیے چونکہ یہ جو پروردگار عالم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے وہ اس کے اوپر دلیل ہے. خود مولا نے فرمایا کہ حجت اللہ اس کے لیے دلیل ہے اور دلیل علیہ اور خود اللہ کی ذات کے اوپر دلیل بھی ہے. تو اگر انسان اس کو سمجھ لے گا تو یہ اس کے اوپر دلیل بھی ہے اور اس کے لیے حجت بھی ہے. یہاں سے ہمارے سامنے کسوٹی ایک پیمانہ سامنے آتا ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس نے اس کائنات کو کس حد تک سمجھا ہے اور اگر سمجھا ہے تو آیا صحیح سمجھا ہے یا صحیح نہیں سمجھا.
جی جگم صاحب بہت اچھی گفتگو آپ نے کی ہے اور بہت بہت شکریہ آپ کا, چونکہ ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ سے اور زیادہ استفادہ کر سکیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے شکر گزار ہیں ہم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
جی ناظرین گفتگو کر رہے تھے ٹیلی فون لائن پہ زیگم صاحب اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس سوال کی وضاحت کی ہے. ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے یہاں پہ جناب قاضی فیاض حسین علوی صاحب قبلہ, ان سے استفادہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا پڑے گا ایک چھوٹا سا بریک. جی ہاں ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے جہانبینی اور آئیڈیالوجی کے بارے میں. آیا بنا کسی تعمیر کے ہم قاضی صاحب سے استفادہ کریں گے. جی، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اس موضوع کی ضرورت ہے، اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کی وضاحت کی، اور جیسے ٹیلی فون لائن پہ ہمارے مہمان موجود تھے جناب بیگم صاحب قبلہ، اور انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں اس کی وضاحت فرمائی. تو ایک اور سوال یہاں پہ ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ جہانبینی اور آئیڈیالوجی، یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی رابطہ ہے جو یہ دو عنوان الگ الگ رکھے گئے ہیں؟ جیسے آپ نے وضاحت کی تھی، وہ ایک طرح کے تصورات ہیں کائنات کے بارے میں، اور آئیڈیالوجی اس کا ہدف اور اس کی روش معین کرتی ہے. تو اس کے رابطے کے بارے میں آپ کچھ.
جی بشیر بھائی، جہان بینی اور آئیڈیالوجی دو مختلف چیزیں ہیں.
جی.
کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی آئین کیوں نہ ہو، یہ جہان بینی اس مکتب، اس مذہب، اس مسلک کے فکری بنیاد کہلاتی ہے. یعنی ہر مسلک، ہر مذہب، ہر دین، ہر آئین کی جو فکری بنیاد ہوتی ہے، بیس جو ہوتی ہے، وہ جہاں بینی کہلاتی ہے. لیکن اس دین، مذہب، مسلک اور کوئی بھی شخص جس مطابق جو بھی جہاں بینی اپناتا ہے، کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، ہستی کے بارے میں، جہاں کے بارے میں، جیسا وہ نظریہ اپناتا ہے، جو اعتقادات وہ رکھتا ہے اور جن عقائد کو وہ قبول کرتا ہے، انہی کی بنا پر، جو کیونکہ یہ بنیاد بنتے ہیں، بیس بنتے ہیں، اساس بنتے ہیں اس مکتب کی، مذہب کی، پھر اسی بیس کی بنا پر، اسی بنیاد کی بنا پر انسان کیا کرتا ہے؟ عملی دستور، عملی احکام اور لائحہ عمل، ضابطۂ حیات کو تعین کرتا ہے. یعنی کہ ابھی اس نے مان لیا کہ کائنات بے ہدف نہیں ہے، کائنات کا مقصد ہے، ہدف ہے، میرا وجود بھی کائنات میں ایک ہدف کے تحت ہے. تو یہ جب اس نے مان لیا، کائنات کے بارے میں نظریہ اپنا لیا، اور ہستی کے بارے نظریہ قبول کر لیا، اور اپنے بارے میں جان لیا کہ یہاں پر آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہے.
بالکل.
اور وہ ہدف تک پہنچنا ہے، ابھی کس طرح سے پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، کون سے تھروز ہیں، چینل کون کون سے ہیں، راستے کون کون سے ہیں، روشیں کون سی بہتر طور پر اپنائے تاکہ بہتر طور پر زندگی گزار سکے، ہدف تک پہنچ سکے، بہتر سے بہتر انداز میں وہاں تک پہنچ سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. آیا اس ہدف تک پہنچنے کے لیے خود بخود پہنچ سکتا ہے یا نہیں، کوئی رہنما ہے، کوئی گائیڈ ہے؟ وہ ہدف ہے کیا اصل میں، خود ہدف کیا ہے؟ یہ جس نے میرے لیے ہدف کا تعین کیا ہے وہ کون ہے؟
کس نے کیا ہے؟
اس سے ہٹ کر یہ کائنات جس نے خلق کی ہے، پیدا کی ہے، مجھے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو میرے لیے خلق کیا ہے، اور مجھے کس لیے خلق کیا ہے؟
بالکل.
تو یہ وہ سوالات ہیں، اساسی سوالات ہیں، مقدماتی تمہیدی سوالات ہیں، کہ جن کا جواب وہ کہاں دیتا ہے؟ آئیڈیالوجی. جہاں بینی میں ان کے بارے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہدف کا تعین کرنے والا کون ہے، ہدف تک پہنچانے کے لیے جو رہنمائی کرنے والے کس کی طرف سے آئے ہیں، وہ طریقہ کون سا اپنائیں، ان تمام کی رہنمائی کس نے کی ہمیں، اس کے بارے میں آشنائی ہوتی ہے. اور آئیڈیالوجی میں اسی نظریے کے مطابق، اسی نقطہ نظر کے مطابق، اسی تفکر اور طرز تفکر کے مطابق، اسی فکر اور عقیدے کے مطابق انسان اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، اور ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے.
گویا ان کی دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ جہاں بینی کا نچوڑ آئیڈیالوجی ہے، یعنی جہاں بینی کا لازمہ آئیڈیالوجی، یعنی جہاں بینی کے ہوتے ہوئے پھر خود بخود آئیڈیالوجی اس کی نکلتی ہے، اس کا عقیدہ اور عمل وہ بنتا ہے.
ابھی گفتگو ہوگی کہ جہاں بینی جو ہے، پہلے ہم نے عرض کی کہ فقط حس، محسوسات، طبیعت تک موجود نہیں ہے، بلکہ ماورائے طبیعت کی چیز ہے، اس میں عقل کا اصل عمل دخل عقل کا ہے، اگرچہ کہ حس، مشاہدہ، محسوسات، مخلوقات اس میں بطور مقدمہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن جو نتیجہ نہایت دیتی ہے وہ عقل فکر دیتی ہے. اور منظر چڑھ کر پس منظر جو بحث مہم ہوتی ہے، اسی طرح آئیڈیالوجی جو ہے وہ مبنی ہے، مربوط ہے جہاں بینی پر. جہاں بینی مقدمہ بنتی ہے، بیس بنتی ہے، بنیاد بنتی ہے آئیڈیالوجی کی. یعنی جس شخص کی، جس مکتب کی، جس مذہب کی، جس مطلب کی، جیسی جیسی جہاں بینی ہوگی کائنات کے بارے میں، جیسے جیسے اس کا نظریہ ہوگا، بالکل اسی کے مطابق اس کی آئیڈیالوجی ہوگی، اس کی زندگی اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی تعمیر کرے گا، اور یہ آئیڈیالوجی اس کی بلڈنگ کی اور عمارت کی حیثیت رکھتی ہے.
صحیح. بہت اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اگلا سوال پوچھوں، چونکہ کافی حد تک واضح ہو گیا ہمارے ناظرین کے لیے اور اچھے انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کی ہے یہاں پہ. تو اگر اس زاویے کو دیکھا جائے اور آپ کی اس نظر کو نظر میں رکھا جائے کہ جہاں بینی بیس بنتی ہے آئیڈیولوجی کی، تو ہر انسان کی اپنی ایک جہاں بینی ہے، ہر مکتب کی اپنی ایک جہاں بینی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف جہاں بینی ہوں گی پھر، یعنی جہاں بینی کی بہت ساری اقسام ہوں گے پھر، یعنی ہر انسان کی اپنی اپنی یا ہر مکتب کی اپنی اپنی، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے آپ؟ یہ پھر جہاں بینیاں کتنی ہو سکتی ہے؟
جی جہاں بینی ابھی دنیا میں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف مکاتب فکر، مسلک، فرقے وجود رکھتے ہیں.
بالکل.
لیکن اگر مجموعی طور پر ہم جہاں بینی کے بارے میں تقسیم کریں تو اس کے مختلف جہات سے، مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے اس کی تقسیم کی جا سکتی ہے. جو ابتدائی تقسیم ہے جہاں بینی کی وہ یہ ہے کہ یا جہاں بینی الہی ہے یا جہاں بینی مادی ہے. ابھی پھر ذہن میں سوال آئے گا
بالکل
کہ جہاں بینی مادی کیا ہے، کیا مراد ہے، اور جہاں بینی الہی
کیا مراد ہے.
بالکل. یعنی اگر کوئی شخص طبیعت اور مادے سے ہٹ کر، اس کائنات سے ہٹ کر، جہان سے ہٹ کر، اس دنیا اور مادہ اور محسوسات سے ہٹ کر، طبیعت سے ہٹ کر ماورائے طبیعت کو بھی قبول کرتا ہے، ماورائے طبیعت کو بھی مانتا ہے، مادیات سے ہٹ کر معنویات اور روحانیات کو بھی مانتا ہے، تو یہ جہاں بینی الہی کہلاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی مکتب، کوئی مسلک، کوئی مذہب، اس کا نظریہ، عقیدہ، اس کی فکر یہ ہے کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے بس یہی مادہ ہے، یہی طبیعت ہے اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی فقط طبیعت اور مادہ کو قبول کرتا ہے، ماورائے طبیعت کو قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ جہاں بینی مادی کہلاتی ہے.
جی قبلہ آپ کی گفتگو جاری رہے، یہاں پہ ایک ناظر ہے اور وہ اسی سے مربوط ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. جی جی السلام علیکم. جی فرمائیے، آپ کا نام؟
میں نقوی بول رہا ہوں.
جی نقوی صاحب، آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، فرمائیے آپ کا سوال.
جی میرا سوال یہ جو بحث چل رہی ہے اس کی تھوڑی سی اور وضاحت میں چاہتا ہوں مزید سمجھنے کے لیے، کہ اور تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں، جہان بینی مادی اور جہان بینی الہی میں جو فرق ہے اس کو اور تھوڑے اچھے طریقے سے واضح کریں، تاکہ ہم تمام ناظرین، ہم تمام سامعین کے سمجھ میں صحیح طریقے سے آ سکے، کیونکہ ابھی بھی تھوڑا سا یہ واضح نہیں ہوا ہے میرے نزدیک.
چلیے مسئلہ نہیں، ہم یہاں پہ استفادہ کریں گے. جی آپ کے ساتھ خدا حافظی کرتے ہیں. خدا جی. تو سوال اسی سے مربوط ہے، یہ جو جہاں بینی الہی ہے، جیسے آپ نے ان سے بتایا کہ یہ مراد کیا ہے اس سے، تو اس کے فرق کیا ہے آپس میں؟
جی بشیر بھائی اور بالکل ہمارے جو ناظر تھے
جی
کا شکریہ. جہاں بینی مادی اور الہی، اصل جو تقسیم ہے جہاں بینی کی، یہ دو تقسیم ہیں. کائنات میں، جہان میں، ہستی میں دو ہی طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں کہ جو جہاں بینی رکھتے ہیں کلی طور پر، مجموعی طور پر.
یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ دو طرح کی معرفت ہے،
دو طرح کی معرفت ہے. یعنی جہاں بینی کے مطابق ہم معرفت لے سکتے ہیں،
لے سکتے ہیں مثلا.
یعنی معرفت جو ہے کائنات کے بارے میں وہ دو طرح کی ہے. وہ یا تو ہے افراد جو ہیں، اب جب بہت دیکھیں بعض فلاسفہ بھی ہیں اس میں، بڑے بڑے اور مختلف جو ہے سائنسدان ہیں، روشن فکر حضرات ہیں، پڑھے لکھے افراد بھی ہیں، اور تاریخ میں کافی افراد ایسے ملتے ہیں ہمیں کہ جو ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات، اس کی بنیاد ایک مادے سے ہے، ایک میٹر سے ہے، یہ طبیعی چیز تھی، اس کی نہ تو خلقت آغاز ہے نہ اس کا انجام ہے. یعنی وہ مادہ تھا، یہ مادہ ایک دھماکہ ہوا بڑا
آٹومیٹیکلی،
اور خود بخود آٹومیٹیکلی جو ہے نا یہ کائنات وجود میں آ گئی. اور بعد اس کے بعد ایک اور نظریہ بھی ہے، دو تین نظریات پائے جاتے ہیں، ایک بڑا دھماکہ کا نظریہ ہے، ایک کہتے نہیں چھوٹے چھوٹے مختلف دھماکے ہوئے، پہلے چھوٹا دھماکہ ہوا، مختلف ذرات، مختلف جو ہے نا مادے جو ہے وہ وجود میں آ گئے، پھر ایک کچھ عرصے بعد چھوٹا سا دھماکہ ہوا، اور یہ جو مادہ جو تھا، یہ جو ذرات تھے، یہ پھر مختلف صورتوں میں اختیار کر لی. اور پھر بعد میں کچھ اور دھماکے ہوئے، اور یہ پھر اس کے نتیجے میں یہ جو مادہ تھا جس کی یہ صورتیں بنی تھیں، یہ صورتیں مکمل ہو گئیں اور یہ کائنات اس حسین انداز میں وجود میں آ گئی. یہ ان کا نظریہ ہے کہ کائنات فقط مادے میں منحصر ہے، اور مادے سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اس آگے بحث کریں گے کہ ان کی جو ہے یہ جہاں بینی جو ہے یہ معرفت جو ہے اس کی بیس کیا ہے, انہوں نے یہ کائنات کے بنا جو نظریہ دیا ہے یہ کس بنیاد پر دیا ہے. ان لوگوں کا جو نظریہ ہے یا تصور کائنات ہے, تصور شلکت ہے یا جہاں جہاں کے بارے میں ان کی جو معرفت ہے وہ منحصر ہے, مشتمل ہے, مبنی ہے سائنسی تجربات, سائنسی اور تجربی اکتشافات اور وہ نتائج کہ جنہیں علوم تجربی سے اخذ کیا جاتا ہے, لیا جاتا ہے. ان کی بنیاد سائنس, تجربہ اور مختلف سائنسی اور تجربی علوم ہیں, ان سے حاصل ہونے والے نتائج, اکتشافات, یہ چیزیں ہیں. تو ابھی اس کے بارے میں بحث ہوگی کہ سائنس یہ تو ان کے نظریہ تھا, یہ ان کی نظریے کی بنیاد تھی. ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ اس کی بنیاد درست ہے, صحیح ہے یا غلط ہے.
اگر اس کی بنیاد صحیح ہوگی تو نظریہ صحیح ہوگا, اگر بنیاد صحیح نہ ہو.
بالکل یہ صحیح ہے, بالکل, کیونکہ اس نظریے کی بنیاد سائنسی علوم, سائنسی اکتشافات, سائنسی نتائج اور تجربی علوم سے حاصل ہونے والی معلومات اور اطلاعات ہیں. تو یہ نتائج, یہ اکتشافات, یہ معلومات, یہ اطلاعات کافی نہیں ہیں اور ناقص ہیں, جس کی بنا پر یہ جہاں بینی درست نہیں ہے. اس کے بھی ہم توضیح دیں گے. اس طرح سے کہ جو سائنس ہے اور سائنسی علوم ہیں, تجربی علوم جتنے بھی ہیں, وہ دو چیزوں پر مبنی ہیں, تمام منحصر ہیں.
بالکل,
یا تو وہ ان میں فرضیات پائے جاتے ہیں, فرضیے ہیں, تھیوریز ہیں مختلف.
بالکل,
اور پھر انہیں فرضیوں کی بنیاد پر مختلف وہ نظریات پائے جاتے ہیں, تجربات کرتے ہیں, آزمائش کرتے ہیں.
بالکل,
بس تمام سائنسی علوم کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک فرضیہ ہے اور دوسرا تجربہ ہے. کیونکہ مادی علوم میں, سائنسی علوم میں, تجربی علوم میں جب بحث کی جاتی ہے,
یہ فرضیہ اور نظریہ جو دو چیزیں آپ نے کہی کہ اس پہ منحصر ہے سائنسی علوم, تو یعنی مراد کیا ہے اس سے, اس کی تھوڑی بہت وضاحت کریں گے.
فرضیہ
وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ ہم اور اس کو آگے بڑھا سکے, لیکن ایک دو منٹ میں آپ اس کو کمپلیٹ
کریں,
جتنے مباحث بھی رہیں گے انشاءاللہ.
پروگرام یہ ہے کہ فرضیہ سے مراد کوئی بھی سائنسدان کیوں نہ ہو, کوئی بھی دانشور کیوں نہ ہو, جو کوئی بھی ریسرچ اسکالر کیوں نہ ہو, جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس چیز کے بارے میں ایک فرضیہ اپناتا ہے, ایک تھیوری
رکھتا ہے
کہ مثلاً پانی جو ہے یہ 100 سینٹی گریڈ درجہ حرارت پہ گرم ہوتا ہے, وہ اپناتا ہے ایک نظریہ کہ نہیں گرم ہوتا ہے. ابھی اس نے نظریہ اپنا لیا, فرضیہ اس نے قبول کر لیا, یعنی وہ احتمالی نتیجہ کہ جسے وہ شخص تجربہ کرنے کے بعد اس تک پہنچنا چاہتا ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرضیہ صحیح بھی ثابت ہو اور غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے, اس کو تعین وہ تجربہ اور آزمائش کرتی ہے. یہ نظریہ اپنانے کے بعد, یہ فرضیہ قبول کرنے کے بعد, وہ سائنسدان, وہ اسکالر, وہ دانشور, کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو, وہ اس چیز کے بارے میں تجربہ کرتا ہے, اس کی آزمائش کرتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے کہ آیا جو فرضیہ میں نے اپنایا تھا وہ تجربے کی کسوٹی پر صحیح اترتا بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ فرضیہ تجربے کی کسوٹی پر صحیح اتر آئے تو وہ فرضیہ نظریے میں بدل جاتا ہے اور ایک سائنسی قانون کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے. اور یہی فرضیہ کہ جو تجربے کی بنیاد پر صحیح ثابت ہو گیا ہے اور ایک سائنسی قانون کی حیثیت اس نے حاصل کر لی ہے, اس وقت تک یہ معتبر ہے کہ جب تک کوئی دوسرا فرضیہ, دوسرا قانون آ کر اس کو توڑ نہ دے.
صحیح, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, آپ سے معذرت خواہی کرتے ہیں یہیں پہ, اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تب تک کے لیے آپ سے خدا حافظ. جی ہاں ناظرین, ہمارے ساتھ تھے آپ اور آپ نے بڑے حوصلے کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھا. ہمیں لکھیے پروگرام کے بارے میں, ہماری سائٹ چیک کیجیے urdutv.irib.ir پہ ہمیں ضرور ارسال کیجیے اپنے آرا اور مفید مشورے. ہمیں انتظار رہے گا, اگلے پروگرام میں ملتے ہیں اسی موضوع کے ساتھ, اسی مہمان کے ساتھ دوبارہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.